السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کے بارے میں آپ کا غور و فکر کیا کہتا ہے؟ کیا یاد رہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ تسبیحات کے علاوہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں درود شریف کا بھی ورد کرنا چاہیے، درود شریف کو بھی اہمیت دینی چاہیے. انسان کی عزت اللہ کی نگاہ میں تقویٰ کے ساتھ ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کوئی خاص صلاحیت دے رکھی ہے، کوئی ٹیلنٹ، کوئی بھی چیز، تو ہمیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، خواہ مال ہو یا کوئی بھی نعمت، اور یہ نعمت کے شکر ادا کرنے کا حصہ ہے، اس سے نعمتیں باقی رہتی ہیں. اور جب انسان دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو پھر وہ نعمتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں. شیطان انسان کے اندر ناشکری کا بیج بوتا ہے. وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. تو ہمیں اپنی سوشل گیدرنگز اور جو بھی ہماری میل ملاقاتیں ہوتی ہیں یا جہاں بھی ہم مل کے بیٹھتے ہیں، چاہے گھر ہو یا کہیں اور، تو وہاں پر اپنی گفتگو کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دلچسپیاں اور ہماری باتیں کس چیز کے گرد گھوم رہی ہیں. قیامت کے دن صدقہ مومن کا سایہ ہوگا. شفا حاصل کرنے کی نیت سے بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے. خواتین کو غیر مردوں کے ساتھ، نامحرم لوگوں کے ساتھ محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے. جچی تلی نپی تلی ضروری بات کرنی چاہیے، مناسب انداز میں بات کرنی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ ہم سے کوئی غلط توقع نہ رکھ بیٹھے. اور یہ عورت کی حفاظت کے لیے عورت کو ایک طریقہ بتایا گیا. جب آپ اچھے سے اچھا کام بھی کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت بھی کریں گے، تو بھی آپ کو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسے میں آپ گھبرائیں نہیں. اگر آپ خلوص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں لوگوں کے فائدے کا، تو کرتے چلے جائیں. کسی کی باتوں سے اچھے کام کو رکنا نہیں چاہیے. اللہ کا ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے پائیں گے، بہت آگے نکل جائیں گے، اور دوسرے صرف وہ ان کے ساتھ ملیں گے جو اسی طرح ذکر کرتے رہے. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ذکر کے کچھ اوقات اگر آپ مقرر کر لیں، تو اس میں آپ کے پھر ساری چیزیں پوری ہو سکتی ہیں. مثلا صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح جو ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ یہ دو وقت پڑھنے سے، یعنی اگر 100 دفعہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، 2-4 منٹ لگتے ہیں اور 100 دفعہ آرام سے ہو جاتا ہے. یعنی ایک دن میں صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے باقی سب کے مقابلے میں، کہ جب تک وہ یہ نہ کرے وہ ہمارے برابر نہیں آ سکتے. یعنی اس دن کا جو اعمال نامہ ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے انسان کے لیے، آگے بڑھنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ ان دو اوقات کو اس کے لیے مقرر کر لیجئے. پھر درود شریف کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیجئے، یعنی کوئی خاص کام. آپ ہر ایک دن کی ایک خاص روٹین ہوتی ہے نا، تو اس میں مثلا آپ واک کرتے ہیں اگر ہر روز، یا ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس وقت آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں، استغفار پڑھتے جائیں. پھر جیسے آپ گھر سے یہاں تک آتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 دفعہ دن میں پڑھتا ہے شیطان اس پہ قابو نہیں پا سکتا، کوئی جن اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، بالکل پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے وہ شخص، یعنی بہت سے شر سے بچ جاتا ہے. واپسی پہ جب آپ نکلنے لگتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں مثلا، تو گھر تک کا فاصلہ جو ہے اس میں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ پڑھتے جائیں، ایک تسبیح اس کی کر لیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، مثلا اگر آپ شام کے وقت جو بھی گھر کا کام کاج کر رہے ہیں اس وقت لا حول پڑھ لیں، پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں صبح شام کی اذکار. صرف آپ کو عادت ڈالنی، یا اسی طرح آپ کی کوئی بھی اور روٹین ہے، مثلا آپ بچوں کو چھوڑنے کے اسکول جاتے ہیں واپس آتے ہیں، صبح کے وقت میں کچھ تسبیحات مقرر کر لیں، پھر شام کے وقت جب آپ چھٹی کے وقت ان کو پک کرنے جاتے ہیں واپس گھر آتے ہیں، جانے اور آنے میں بعض اوقات ٹریفک کتنی کتنی ملتی، تو آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ایک دن میں مجھے کتنی تسبیحات کرنی، کون کون سی کرنی اور کس کس وقت کرنی. تو پھر جو ہی آپ اپنا وہ کام شروع کریں گے، ساتھ ہی آپ کو وہ تسبیح یاد آ جائے گی، اور آپ کر لیں گے تو آپ کا ان شاء اللہ تعالی دن کا جو کوٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا، ورنہ تو آپ سوچتے ہی رہیں گے اچھا اتنی ساری چیزیں، یہ کب کریں وہ کب کریں، روز ایک نئی بات بتا دیتی ہیں یہ کریں یہ کریں، تو ہم انسان ہیں کیا کیا کریں، یہ سب ہو جاتا ہے، صرف ٹائم مینج کرنے کی ضرورت ہے، طریقہ آنا چاہیے کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور اس وقت کی کچھ پابندی کر لیں. ابلیس جو ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنے دیتا، بدگمانی پیدا کر کے، یعنی ہر چیز کے اندر انسان کیڑے نکالنے لگتا ہے، چاہے وہ ضرورت کی چیزیں ہوں یا پھر انسان ہو یا کوئی بھی، اور اس طرح انسان میں ناشکری آ جاتی ہے. علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ افضل ترین عمل ہے، لہذا ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، اور اس میں یہ دعا کیا کریں کہ رب زدنی علم، اللہ میرا علم زیادہ کر دے. یعنی ایک تو وہ چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں مزید بھی پڑھیں، مزید سیکھیں. قرآن غموں کا مداوا ہے، جب بھی کوئی غم دکھ پریشانی ہو کثرت سے تلاوت شروع کر دے. لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنی چاہیے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور اسی طرح خاص بات، اپنے چہرے کے تاثرات پر بھی نظر رکھیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اگر آپ میرے چہرے پر ناگواری دیکھیں تو ہم مجھے بتائیں، کیونکہ ہم خود تو نہیں دیکھ پاتے نا کہ ہم نے کس طرح ناک منہ چڑھائے. یعنی بعض اوقات ہم کسی کی بات پہ جواب نہیں دیتے لیکن ہم منہ بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی جو ایک متقی انسان ہے اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے. کل جو ہم نے مومن مردوں اور عورتوں کی صفات پڑھی ہیں، ان صفات کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کس درجے تک پہنچی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رمضان شهر القرآن. رمضان قرآن کا مہینہ. پیج 19. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے. ایک اور جگہ آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق کو باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. اب دیکھیے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، جب ہم رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلی بات ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے؟ روزہ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شہر رمضان فرض فیہ صیام، کہ رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض کیا گیا. روزہ تو ہے ہی، لیکن رمضان کی خاص خصوصیت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت نہ گزاریں. تو اس کے اوپر ہم سب کو خاص توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان آیا ہے قرآن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، قرآن کے ساتھ ایک گہرا اور خاص تعلق قائم کرنے کے لیے، یا اس تعلق کو رینیو کرنے کے لیے. یاد رکھیے کہ باقی جو آسمانی کتب تھیں وہ بھی رمضان میں اتاری گئیں. اس مہینے کو اللہ نے کتابوں کے نزول کا مہینہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد یعنی 14 تاریخ کو، زبور 29 رمضان کو، اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25 رمضان کو نازل کیا گیا، آخری عشرے میں رمضان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور ہر رات آپ جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی القرآن، اور رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، یعنی رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے. کس کو سناتے؟ جبریل علیہ السلام کو، جو آپ پر قرآن لے کر آئے تھے، وہ آپ پر پیش کرتے تھے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ پورے کا پورا بعین ہی آپ نے یاد کر لیا اور درست انداز میں یاد رکھا ہے. ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے دو بار سنایا. ان مذکورہ احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مختلف طریقوں سے جو درج ذیل ہیں قائم کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام تلاوت قرآن مجید کثرت سے کرنی چاہیے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اردو ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، وہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے. قرآن صرف عربی زبان ہی کے الفاظ ہیں، اس لیے اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تو کیا فائدہ پڑھنے کا؟ نہیں، بہت فائدہ پڑھنے کا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کو معمولی چیز ہے، تو ہمیں تو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنا کلام ہمیں دیا اور ہم اس کو پڑھنے کے قابل ہو گئے. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس بات کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا آ جائے. اس کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، یعنی اس کی تلاوت پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا یعنی نقصان نہیں ہے. فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. بالکل لن تبور، لن تاکید کے لیے ہوتا ہے، نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جو قرآن پڑھے گا وہ محروم رہ ہی نہیں سکتا، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. پر یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں، خواہ آپ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کوشش کریں کہ دیکھ کے کریں. دیکھنا مزید ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ہماری نگاہیں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. پڑھنے میں اگر زبانی یاد ہے تو ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، تو بول کے پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنا کہ کان سنے، اور دیکھ کر پڑھنا کہ آنکھوں کو بھی وہ حروف نظر آئے، یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے، من سر رہو ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے، یعنی جس کو یہ بات خوش کرتی، من سر رہو، جس کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے. تو یہ محبت کی علامت. اور آپ یقین کیجئے کہ جس وقت ہم مصحف کھولتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، مجھے تو الفاظ کے اندر ایک خاص قسم کی ایک خوشی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا وہ کہتے ہیں آرٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا گیا ہے، کون سا کھڑا ہے، کون سا جو ہے وہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے، تو اس سے معنی میں بھی ایک اور طرح کی فیلنگ آ رہی ہوتی. اور تلاوت کرنے والوں کی مثال کیا ہے؟ مومن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے جس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ خوشگوار ہے. تو اس لیے ایمان کے ساتھ قرآن کی تلاوت انسان کی قدر و قیمت میں، اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے اور اس کی خوشبو بھی پاکیزہ اور دیکھنے میں اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے. تو جو شخص تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس میں اور جو قرآن نہیں پڑھتا، دونوں کے مزاج اور شخصیت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایمان کی روشنی ہوتی ہے جو اس کے چہرے پر بھی آتی ہے، وہ نور آتا ہے اس کے اوپر، اور اسی طرح وہ بات کرتا ہے تو باتوں میں خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ لوگوں کو اس کی سویٹنس کا احساس ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے تو یہ فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے. یہ جو ترنج کی مثال دی گئی ایسے ہی نہیں دی گئی. اس لیے تلاوت کا اہتمام صرف رمضان میں نہیں، سارا سال اس کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ آپ کے اندر یہ خوشبو آتی رہے. اور پھر تلاوت قرآن قبر کے اندر بھی حفاظت کرے گی. اب دیکھیے اگر واش روم میں ایک چھوٹا سا کاکروچ بھی دیکھ لیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ میں اس وقت ہمیشہ سوچتی یا اللہ تو قبر کے کیڑوں سے بچانا، جب وہ کاٹ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کس کس طرف سے آ رہے ہوں گے کیا چیز بچائے گی. حدیث میں آتا ہے جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، اب بعض نے کہا کہ فرشتہ آتا ہے یعنی عذاب والا فرشتہ یا کوئی بھی چیز جو آتی ہے، یہاں لفظ لکھا نہیں، یؤتر رجل فی قبره فاذا اتى من قبل راسه، تو جب سر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، کیونکہ انسان نے اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبان اور اپنے دماغ کو اس کی تلاوت میں استعمال کیا تھا، تو وہ سر کی طرف سے وہ قرآن جو ہے وہ اس چیز کو پیچھے دھکیل دیتا ہے کہ یہاں سے نہیں آ سکتے. جب فرشتہ سامنے کی طرف سے آتا ہے یا جو چیز سامنے کی طرف سے آتی ہے صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے. تو مرد تو مساجد کی طرف جاتے ہیں لیکن کسی بھی خیر کے کام میں یہ پاؤں استعمال ہوں گے تو یہ وہ خیر کی چیزیں جو ہیں وہ قبر میں بھی ہمیں بچائیں گی ان بلاؤں سے، یا اللہ نہ کرے کہ کوئی عذاب کی صورت ہے یا کسی بھی تکلیف کی، تو یہ حفاظت کا ذریعہ. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ایک روشنی بھی ہے. قرآن مجید قبر میں ایک اچھے دوست کی شکل میں ہوگا، اس سے روشنی ہوگی قبر میں، اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں. اب الحمدللہ ہر روز کم از کم جیسے ایک پارے کی تلاوت آپ کرتے تو زبان کے اوپر بھی وہ آسان ہونے لگتا ہے، جتنا جتنا انسان پڑھتا ہے وہ زبان کے اوپر سہولت ہو جاتی ہے. تو پھر سال بھر نہیں پڑھے تو پھر اسی مشکل میں پڑ جائیں گے جب آپ پر رمضان آئے گا، تو اس کا سلسلہ جاری رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، یہ تو تھی قبر کی بات، اب قبر سے اٹھے، قیامت کے دن قرآن ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا تھا اور دن کو پیاسا رکھا تھا. راتوں کو جگایا تھا، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی رات کا بھی کچھ حصہ قرآن پڑھنے کے لیے ضرور رکھنا چاہیے. یعنی چاہے ہم سورۃ الملک پڑھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الزمر پڑھتے، الملک پڑھتے، السجدہ پڑھتے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں آنا اللیل و آنا النہار، کہ رات اور دن کی گھڑیوں میں ہم اس کو پڑھتے رہیں. اور خاص طور پر اس مہینے میں الحمدللہ رات کے وقت تراویح پڑھتے ہیں، اور سب خواتین تو مسجد نہیں جا سکتی، تو آپ مصحف دیکھ کر بھی تراویح خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس مہینے میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے، کیونکہ دن میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے حلق خشک ہونے لگتا ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، آپ پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں. امام زہری جو تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تو کہتے یہ مہینہ قرآن کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. تو وہ حالانکہ محدث تھے، بہت زیادہ علم انہوں نے روایت کیا حدیث کا، لیکن اس کے باوجود رمضان انہوں نے کس کام کے لیے خاص کیا ہوا تھا؟ قرآن کی تلاوت اور کھانا کھلانے کے لیے. ابن الحکم کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو امام مالک حدیث کی قرآت اور اہل علم کی مجالس سے دور ہو جاتے اور زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتے. عبد الرزاق کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو سفیان ثوری تمام عبادت کے کام چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارتے. تو دن کا حصہ بھی ہمارا قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے، اور پھر رات کو قیام اللیل یا تراوی، اس میں قرآن کا پڑھنا یا سننا، یہ باعث شفاعت ہے. انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، دلوں کا جائزہ لیجیے.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
تيسما پارا.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا, جو میرا خالق ہے, اس کا مجھ پر سب سے بڑا حق ہے. وہ الیہ ترجعون, اور تم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹایا جائے گا, تمہاری واپسی بھی وہی ہے, اسی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. لہذا اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں, حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی قیمت ہی نہیں, کوئی ان کے پاس قوت ہی نہیں, وہ میرے کسی فائدے کے ہی نہیں, تو میں آخر کس طرح اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا معبود بناؤں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم, بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا. یعنی تم اس کو رب مانتے ہو یا نہیں مانتے, لیکن میرا ایمان اسی پر ہے, وہ تمہارا بھی رب ہے. فاسمعونی, پس سنو مجھے, میری بات سنو. قیل ادخل الجنہ, لیکن انہوں نے بات تو نہیں سنی, اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچا, اور شہادت کا رتبہ کیا ہے کہ انسان فوراً ہی اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں, اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. سبحان اللہ, کس طرح یہ شخص اپنے قاتلوں کا خیر خواہ ہے جنہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. یہ ان کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے, ان کی خیر خواہی رکھتا ہے. یاد رکھیے کہ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان ہر ایک کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات رکھے, اس کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کے لیے بھی جو نہ کرے. اس کی قوم کون تھی؟ مشرک قوم تھی, بتوں کی پجاری تھی, پیغمبروں کی مخالف تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے. کاش انہیں علم ہو جائے کہ ان کی نجات کس میں ہے, اور کاش وہ دیکھیں کہ تم نے کس طرح میرے ساتھ سلوک کیا اور میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. یاد رکھیے یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا اور اس کی وجہ سے آپ کچھ عرصہ بیمار رہے. پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پہ جادو کر کے فلاں کنویں میں اس کی گرہیں رکھی ہوئی ہیں, جو آپ کے بالوں کے ساتھ گرہیں لگائی گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا, وہ لوگ ان دھاگوں کو یا ان گرہوں کو نکال کر لائے. اس کے لاتے ہی یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 گرہیں تھیں, اور یہ دونوں صورتیں پڑھ پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولی گئی. اور ان کی گرہیں کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے رسی میں بندھے ہوئے کسی شخص کو کھول دیا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے چہرے پر کوئی ناگوار اثرات دیکھے گئے. آپ نے اس بات کا دوبارہ ذکر ہی نہیں کیا اور نہ اس کا کوئی شکوا اور نہ گلا اور نہ یہ تذکرہ اور نہ یہ باتیں اور چہرے پر اثرات بھی نہیں دیکھے گئے. سبحان اللہ. آج آپ دیکھیے اگر کسی کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہو جائے اور کچھ نہیں تو چہرے کے تاثرات وہ تو لازم ہیں. موڈ کا آف ہونا تو ضروری ہے نا. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ منہ ہی بنا لیں کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی اور آپ کہتے ہیں اب آپ ہر وقت خوش اخلاق ہی رہو. جی ہاں, یہی پیغمبرانہ اخلاق ہے کہ کوئی جو بھی کر رہا ہے نا, آپ اپنا ایک اصول رکھیں بنا کے کہ میرا معیار یہ ہے, مجھے اس پر رہنا ہے. کوئی گرتا ہے نیچے تو گر جائے, مجھے تو اس کو بھی پکڑ کے اٹھانا ہے, نہ کہ مجھے اس کے پیچھے مجھے بھی گرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر تھے اور یہ ہے آپ کا اخلاق کہ اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے بعد آپ چاہتے تو جبریل نے آ کے بتایا تھا اور سچ بتایا تھا, آپ چاہتے تو اس کو بلا کے سزا دیتے اور آپ کا حق تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, لیکن آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلتا, یہ اس اخلاق کے ساتھ پھیلتا ہے. اور جب تک دین کا کام کرنے والے اپنے اندر پیغمبر کی سنت کو زندہ نہ کریں, ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا نمونہ نہ بنائیں, اس وقت تک برکت نہیں ہوتی. اور یہ شخص زندہ بھی اور مر کے بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصح قومہ حیم و میتا, کہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی. اتنا زیادہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ تھا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر, جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو, تمہیں ڈرنا چاہیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور اس واقعے سے بھی سبق سیکھو تاکہ تم اس عذاب سے بچ سکو. یعنی ہر طرح سے گزشتہ اقوام کی مثالیں دے کر بھی اور مختلف دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے. تاریخ کی مثال کے بعد کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے یہ غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے. ایک زمین کے اندر کیا کچھ ہے, سبحان اللہ, تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چشموں کا پانی جس زمین کو لگتا ہے صاف ستھرا, وہاں کے پھلوں کا ذائقہ اور ان کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے, ان کی غذائیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں میں جہاں مختلف فروٹس کے جو درخت اگتے ہیں ان کا ذائقہ, اور میدانی علاقوں میں یا خود سے پانی دے کے جن پودوں کو اگایا جاتا ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں خاص طور پر چشموں کا ذکر کیا گیا اور پھر پھلوں کا. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, یہ انسانوں نے چیزیں نہیں بنائی, یہ اللہ نے بنائی ہیں. فلا یشکرون, کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ دینے والے کو پہچانے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یعنی انسانوں میں سے, یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کی جتنی بھی یہ چیزیں پیدا کی ان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کی, اور خود اکیلا ہے. واحد الاحد وہی ہے, باقی ہر کوئی محتاج ہے. اسے ساتھی کی ضرورت ہے, مددگار کی ضرورت ہے, جوڑے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر سبحانہ سے بات شروع, سبحان الذی, سبحان اللہ تعجب کے وقت کا کلمہ بھی ہے. یعنی ان لوگوں کے اوپر تعجب ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے. یہ سب کچھ ان کے لیے ایک بہت بڑی کتاب کی طرح کھلا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ توجہ ہی نہیں کرتے. وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی دن کے مقابلے میں رات کو نشانی کہا کہ کس طرح پھیل جاتی ہے، ہر چیز کو تاریک کر دیتی ہے اور انسان اس کو نوٹس کیے بغیر رہ نہیں سکتا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. العزیز العلیم، دو صفات یہاں ذکر ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ سورج جو ہے اس کا ایک مستقر ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی گیلیکسیز پیدا کی، اور وہ گیلیکسی جس میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے اور اس کا جو محور ہے، یعنی کہ سورج کے گرد جتنے بھی سیارے ہیں جس میں زمین بھی ہے، یعنی زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، اور پھر سورج ان سارے پلانٹس کو لے کے پھر اپنے دائرے میں حرکت کر رہا ہے، اور پھر ہماری گیلیکسی جو ہے وہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے، سب کے سب گھوم رہے ہیں. ہم تو کبھی کبھی طواف کرنے جاتے ہیں نا، اور سب کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے، لیکن یہ سارے ستارے، سیارے، سولر سسٹم اور گیلیکسیز اور پھر ان کے کلسٹر، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ایک خاص حرکت کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے. اب یہ جو ہے کہ ہمارا جو سورج ہے اپنے سولر سسٹم کے ساتھ جو اس کا مرکز ہے ہماری کہکشاں یا گیلیکسی کا، اس سے اندازہ لگایا گیا کہ 10 کلو پارسک دور ہے. اور 10 کلو پارسک کتنا ہوتا ہے کہ اگر ہنسوں میں اس کو لکھا جائے تو 2 کا ہنسہ لکھ کے اس کے بعد 17 صفر لگائیں، اور سورج کو اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 250 ملین یعنی 25 کروڑ سال لگیں گے. یہ انسانوں کے اندازے ہیں، حالانکہ سورج ایک سیکنڈ میں 150 مائلز کی رفتار سے چل رہا ہے. یعنی ہم ایک سیکنڈ کی جو ٹک دیکھتے ہیں اس میں وہ 150 میل دور جا چکا ہوتا ہے، یعنی اپنا فاصلہ طے کر چکا ہوتا ہے. اور یہ تو صرف ہماری گیلیکسی اور یہ ہمارا سولر سسٹم اور یہ زمین، پھر یہ بھی حرکت کر رہی ہے. تو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن یہ ہے کہ سورج جاتا کہاں ہے اور پھر کہاں سے آتا ہے. ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں غروب آفتاب کے وقت مسجد نبی میں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، تمہیں پتا ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور یہی اللہ کا فرمان ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور پھر آپ دیکھیے یہ دو صفات ہیں بڑی زبردست ہیں، کہ یہ اندازہ، یہ تقدیر مقرر کی ہے سورج کی کہ اس نے کتنی رفتار سے چلنا ہے، کب کہاں سے گزرنا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں روشنی دینی ہے، کتنی روشنی دینی ہے، کتنے فاصلے سے دینی ہے، سب اللہ نے مقرر کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہے، غالب ہے، یعنی اس کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ، یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. اور پھر العلیم بھی ہے، یعنی پوری باریکی کے ساتھ ان سب چیزوں سے باخبر بھی ہے کہ اس کا کون سا ستارہ اور سیارہ کس قسم کی حرکت کر رہا ہے. تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان نشانیوں سے سبق سیکھے. والقمر قدرناه منازل، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. آپ کے گھر میں یا قریب میں کہیں اگر کھجور کا درخت ہو تو آپ اس کو دیکھیے کہ کس طرح جب وہ پتا اس کا سوکھتا ہے تو کیا شیپ بناتا ہے. چاند جب طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے نا، یہ کھجور کے پتے کی شیپ نہیں ہوتی. لیکن جب وہ آخری دنوں میں غروب ہونے کے قریب آتا ہے، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے ایک دو دن کے لیے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسرے رخ پر آپ کو اس شاخ کی طرح نظر آئے گا، یعنی وہ کرو اس کے اندر نظر آئے گا. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سب پت لے جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتی. ہر ایک کی باری ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے. اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو. اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات یہاں کی گئی ہے نا کہ کوئی ان کی چیخ سننے والا نہ ہو، یعنی سمندر کی وسعتوں میں کہیں ان کی کشتی ڈوب رہی ہو تو کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتا، ہوا میں جو جہاز اڑ رہے ہیں اگر ان کے اوپر کچھ مشکل آ جائے تو کوئی ان کو گرنے سے بچا نہیں سکتا، پھر ان کو کوئی مددگار نہیں پہنچتا کیونکہ مددگار خود بہت دور ہے، پہنچنا چاہیں بھی تو پہنچ نہیں سکتے، اور وہ آزمائش کا وقت بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی بھی کام نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کتنے ہی واقعات آپ نے سنے ہوئے، کل ہی میں ایک امام کی وفات کا واقعہ سن رہی تھی کہ وہ اپنے گھر، بہت بڑے امام تھے، گھر میں غسل کے لیے باتھ روم میں گئے اور ان کی وائف نے دیکھا کہ بچے بچے ادھر ادھر کھیل رہے ہیں تو باہر سے کنڈی لگا دی اور کنڈی لگا کے خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور وہ نہانے کے بعد کٹکھٹاتے رہے لیکن ان کو آواز ہی نہیں گئی۔ بہت دیر کے بعد جب خیال ہے کہ تو کنڈی لگا دی تھی، جب جا کے کھولا تو وہ وہیں فوت ہو چکے تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری چیخ دوسرے میں آتی، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جیسے ڈاکو وغیرہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جب آ جاتے ہیں انسان بعض اوقات چیخ نہیں سکتا، رات کو خواب میں سوتے ہوئے بعض اوقات اگر کوئی چیز آپ کو پکڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت چیخ نہیں نکلتی، اور ساتھ لیٹے ہوئے انسان کو پتا نہیں چلتا کہ دوسرے کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے۔ فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون الا رحمتا منا، مگر ہماری رحمت سے، ومتاعا الى حین، اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی موقع دیتا ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی ماضی کی داستانوں سے بھی سبق سیکھو اور کل قیامت جو آ رہی ہے اس سے بھی ڈرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کا ڈر جو ہے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی خشیت سے رحمت آتی ہے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ جب ان سے کہا جائے کہ غریبوں کے لیے کچھ کرو تو کہتے ہیں اللہ ہے نا وہ خود ہی کرے گا جس کی مخلوق ہے، ہم کیوں کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، یخصمون یعنی وہ دنیا میں خرید و فروخت کے کاموں میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں اور بازاروں میں بحث مباحثے کر رہے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، یعنی پہلے دھماکے میں جو زندہ ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو نئے پرانے سب کے سب زمین سے اٹھ جائیں گے۔ گھبرا کر کہیں گے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی پیچھے رہ نہ سکے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے تھے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ہی اپنا انجام نظر آئے گا، کوئی اور تو اپنا کچھ بھی عمل نہیں دے گا اس وقت۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، جنتیوں کو جلد نعمتوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ جنت قریب لے آئی جائے گی. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ قاف میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی, کچھ دور نہ ہوگی. جنت بندوں کے لیے سج کر آئے گی پوری زینت کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا, وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا, انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں, انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی, میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر, یعنی باقی لوگ تو حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی ہوگی ان کو بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے گا. کہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں نیکی کے راستے میں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں, وہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو دوڑتے ہوئے اپنے انجام کو جلد پہنچ جائیں گے. غیر بعید.